بیوی شراب پیے تو نہیں رکھے گا، نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، لڑکا شراب پیے تو شادی نہیں کرے گا بیٹی کا اس کے یہاں، نماز نہ پڑھے تو شادی کر دے گا. حالانکہ نماز کا چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ ہے. ایک کفر کی بات نماز چھوڑنے پہ ہے، شراب چھوڑنے پہ نہیں، شراب پر نہیں. لیکن وہ چونکہ عام ہو گیا نا، اس لیے اس کی برائی نکل گئی. شرابی کو بیٹی نہیں دے گا، بے نمازی کو دے دے گا. شرابی لڑکے سے شادی نہیں کرے گا، بے نمازی سے کر لے گا. تو جس چیزیں معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، اس کی برائی نکل جاتی، لیکن دین میں اس کی حیثیت کم نہیں ہوتی. دین میں تو اس کی وہی حیثیت ہے، جیسے سر کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی. جسم ہو سر نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ایسی نماز نہ ہو باقی سب کچھ ہو، دین نہیں ہوتا، مسلمان اسلام نہیں ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں بس تھوڑا سا. میرے ہاں ایک ساتھی گیا بیان میں، ساتھ لے کے کہا انگلینڈ میں ایک لڑکا میرا بیٹا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے عیسائیت بڑا اچھا دین ہے. میں نے کہا ختم ہو گیا نا پھر اسلام، جب اس کو عیسائیت اتنی پسند ہے تو پھر اسلام ختم ہو گیا. بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، ویسے بڑا اچھا ہے، بہت اچھا بچہ ہے. کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا بچہ ہے، بس تھوڑا سا یہ باتیں کرتا ہے، بے دین سا ہو گیا. میں نے کہا ہاں تمہارا ابا چلے گا دنیا سے؟ کہاں چلے گا. میں نے کہا کہاں کیا؟ کہ قبر میں. قبر میں کیوں لے گئے؟ ان کی آنکھیں سلام تھیں، ہاتھ سلامت تھے، پاؤں سلامت تھے، سب سلامت تھے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی تھی، تو قبر میں کیوں رکھ کے آ گئے؟ آنکھیں بھی موجود تھی، ہاتھ بھی موجود تھا، پاؤں بھی موجود تھا، ساری چیزیں موجود تھیں، بس تھوڑی سی روح نکل گئی تھی، قبر میں رکھ کیوں آ گئے؟ اس کو تم بتا مردہ ہو گیا. حالانکہ تھوڑی سی روئی تو نکلی تھی، باقی سب ٹھیک تھا. تم اب اس کو نہیں تھا، مردہ ہو گیا. ادھر تو کہتا مردہ ہو گیا، حالانکہ تھوڑی سی صرف روئی نکلی، باقی پورا جسم ٹھیک تھا. تو آج یہ مصیبت آ گئی ہے، برائی برائی نہیں رہی، برائیاں رچ بس گئی. تو عیسائیوں کیا ایسا ہے کہ ہفتے میں ایک دن عبادت؟ اور عیسائیوں سے یہ مصیبت مسلمانوں میں آئی، جمعے کی عبادت کچھ اس سے بھی زیادہ روشن خیال، عید کی نماز، عید کی عبادت. اور جو تھوڑے اچھے دیندار ہیں، آپ مسجد میں دیکھتے ہیں تاک رات میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں، 22 میں کم ہوتے ہیں، 25 میں زیادہ ہوتے ہیں، 26 میں کم ہوتے ہیں. یہ دینداروں کا حال ہے، کیٹیگری ہے نا، مختلف کیٹیگری ہے ہر ایک. عجیب سا حال ہے. لیکن ماحول اور معاشرے سے اسلام سمجھو گے تو مسلمان نہیں رہو گے. اسلام سمجھو نبی کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، ورنہ معاشرے کو اسلام دیکھو گے تو گرتے چلے جاؤ گے. کیونکہ معاشرے میں اسلام کا معیار بہت گر گیا ہے. جب بہت گر گیا تو معاشرے کو اسلام دیکھو گے تو پھر تو تم جمعہ پڑھ کے بھی خوش ہو گے، کیونکہ اس کو دیکھ رہا جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. معاشرے کا اسلام دیکھو گے نا، پھر کبھی پڑھ لی کبھی نہ، تب بھی مطمئن ہو، کیونکہ انہیں دیکھ رہا جو بالکل ہی نہیں پڑھتے. تو ان سے مقابلے میں تم اپنے آپ کو بزرگ کہو گے. جیسے ہمارے والے دوپٹہ کر لینا، بس وہ تو ولیہ ہے، بڑی بالکل. کیوں؟ وہ بیچاری ایسی مخلوق کو دیکھ رہی ہے جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، تو اس کو دیکھ کر تو یہ بزرگ ہے نا. تو معاشرے کو دیکھ کر اسلام سمجھو گے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسلام تو نبی کی زندگی سے سمجھنا ہوگا، صحابہ کی زندگی سے. مسلمان ہوتا کیسے؟ دنیا اسلام کے ساتھ کیا حشر کر رہی ہے یوں سمجھو گے تو پھر تو کچھ نہیں ہے اسلام کا، پھر کچھ نہیں ہوگا. ہم یونیورسٹیوں میں دیکھتے ہیں اسلام کیسا ہوتا ہے، تو پھر اسلامیات کا ٹیچر کیسا ہوتا ہے؟ بلکہ ٹیچر نہیں ہوتا، ٹیچر ہی ہوتی ہے، اور اس کے جسم پہ کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا، اور اسلامیات کی ٹیچر. تو ہمیں تو اسلام ایسے لوگ پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں تو اسلام ایسے لوگ پڑھاتے ہیں. اب بتائیے وہ کیسا اسلام پیش کرے گی؟ خود نہیں بدلیں گے، اسلام کو بدل دیں گے، اسلام بدل دیں گے. المیہ ہے مسلمانوں کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آگے ہو ذرا بیٹے یار، تمہیں دیکھنے کے لیے تو میں آتا ہوں، آ گیا ہو. چلو پیارو آگے ہو جا، شابش، ماشاء اللہ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور ایسے فتنوں کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، کہ حق ناحق کا امتیاز مشکل ہو جائے گا. ان میں صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا.
نیکیاں نہیں کرو گے نا بیٹے، اور یہاں ظلمت ہوگی نا، یقین جانیے فتنوں کا شکار ہو جاؤ، صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہوگی، حق ناحق کا پتہ ہی نہیں چلے گا. جو نیا اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا وہی آپ کا ہیرو ہوگا، اور وہی آپ کا اسلامی اسکالر ہوگا، اور وہی آپ کا بہترین فیوریٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہاں ظلمت ہوگی تو ایسا ہی ہوگا. نیکیاں کر لو، تقوی اختیار کر لو، ورنہ اس قسم کی مینڈکیں تو روز نکلتی رہیں گی، موسم میں نئی نئی مینڈکیں نکلتی نا، تو ایسے لوگ تو نکلتے رہیں گے، ہر زمانے میں نکلے. لیکن آج کے زمانے کے اندر بہت یہ فیمس ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی مخلوق بہت ملی ہوئی ہے جن کا ظلمت ہے، گناہوں کی زندگیاں ہیں، جلدی ان کے چیزوں کو قبول کر لیتی ہے. تو سچے نبی نے فرمایا، نیک بن جاؤ تاکہ ان فتنوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ بہ جاؤ گے.
اپنے دین کو تھوڑے سے دنیا کے سامان کے بدلے بیچ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کر لو، اور مشاغل کی کثرت سے پہلے پہلے اعمال صالحہ کر لو، اور اللہ جل شانہ کو کثرت سے یاد کر کے، اور چھپ کر اور اعلانیہ صدقہ کر کے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑ لو، کہ ان چیزوں کی وجہ سے تم کو رزق بھی عطا کیا جائے گا.
صدقہ دیا کرو، صدقہ عادت بناؤ، صدقہ دینے سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا. اور یہ اللہ میاں قرآن میں بتایا ہے، وَيُرْبِ الصدقات، صدقات سے مال بڑھتا ہے. ایک جگہ فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیسے کم نہیں ہوتے. حالانکہ 10 روپے دیے، 100 میں سے کتنے رہ گئے؟ 9 رہ گئے. سچے نبی 90 رہ گئے. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کم نہیں ہوتا. میں قسم کھاتا ہوں، نبی سچ کہتا ہے، میرا مشاہدہ غلط ہے. اب ان 90 سے وہ ہوگا جو 110 سے بھی نہیں ہوتا، اس 90 سے وہ ہوگا جو بس ہوگا 200 میں بھی نہیں ہوتا. نبی سچ کہہ رہے ہیں. وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 100 سے 90 ہو گیا، 10 آپ نے صدقہ دے دیے، لیکن نبی کی بات سچی ہے. اس 90 میں اللہ رب اتنی برکت دے دیں گے جو 500 میں بھی کام نہیں ہوتا تھا، وہ 90 میں ہو جائے گا. اور 100 ہے اور برکت نہیں ہے، کسی مصیبت میں چلا جائے گا. 90 ہے، مصیبتوں کا راستہ رک جائے گا. یہ 90 آپ کا مفید کاموں میں استعمال ہوگا. نبی سچ کہہ رہے ہیں. اس لیے مسلمان قومی طور پہ بخیل نہیں ہوتا، مسلمان قوم مزاجن سخی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے اپنے اللہ کے وعدوں پہ یقین اعتماد ہوتا ہے. مسلمان قومی سطح پہ، قوم امت جو ہے بحیثیت قوم کے بخیل نہیں ہوتی، سخی ہوتی، اس لیے کہ اسے اللہ کے وعدوں پہ یقین.
تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کر دی جائے گی. ایک حدیث میں آیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص ظالم کو معاف کر دے، حق تعالی شانو اس کی عزت بڑھاتے ہیں. لہذا مظالم کو معاف کیا کرو، اللہ تعالی تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اور جو شخص سوال کا دروازہ کھولتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھل جاتا ہے.
جو لوگ بھیک مانگتے ہیں وہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے فقر کا دروازہ کھولتے ہیں. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے, مالدار سے کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو دو, اور فقیر سے کہا خوددار بنو بیکاری نہ بنو. اسے خودداری کی تعلیم دی, مالدار کو کہا تو سخی بن. یہ ہے ہمارا دین. اس نے کہا تو خوددار بن, مانگنا نہیں کسی کے سامنے. اس نے کہا تو سخی بن, تیرا رزق بڑھے گا. اس نے کہا خوددار بن, اللہ تعالی رازے کھولے گا. لیکن اب تو مانگنے کی عادت پڑ گئی. قومی سطح پہ بھی ہم مانگنے کی عادت پڑ گئی ہمیں, قومی سطح پہ مانگنے کی عادت.
ایک حدیث میں آیا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے اور بازاروں کی تعمیر کو نمایاں کرنے لگے اور دراہیم روپیہ جمع کرنے پر نکاح کرنے لگے, یعنی نکاح کرنے کے لیے بجائے
تین چیزیں بتا دیں. علماء سے بغض رکھنا, بازاروں کی زندگی بہت, عمارتیں بہت نمایاں, تیسری چیز پیسوں کی وجہ سے نکاح کرنا, اسٹیٹس دولت کی وجہ سے نکاح کرنا. تینوں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اب ان تینوں چیزوں کا سچے نبی نے فرمایا پھر ریئیکشن کیا آئے گا. اب دیکھو ریئیکشن بھی آیا نہیں آیا. ہاں
تو حق تعالی شانو ان پر چار چیزیں مسلط فرما دیں گے. زمانے کا قحط,
قحط آئے گا, معاشی تنگی,
اور بادشاہ کا ظلم,
حکمرانوں کا ظلم, دو
اور حکام کی خیانت,
اور سب خائن کرپشن لٹیرے, ہر ادارے میں لٹیرا بیٹھا ہے, تین
اور دشمنوں کا حملہ,
اور دشمنوں کا خوف. تینوں چاروں چیزیں آئیں گے نہیں؟ جب یہ تین ہوں گی تو یہ چار بھی ضرور ہوں گے. علماء سے بغض رکھیں گے, بازاروں کی عمارتیں نمایاں ہوں گی, دولت اور پیسوں کی وجہ سے نکاح ہوں گے, دینداری کی وجہ سے نہیں, پیسہ اسٹیٹس, ٹھیک ہے, تو پھر وہ چار چیزیں بھی ہوں گی. میاں جو بویا جائے گا وہ کاٹنا پڑے گا. سچی نبی کے بات کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ بات, ایسا ہی ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی, روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے.
اللہ, گناہ کی سزا دنیا میں کیا کیا تین چیزیں بتائیں؟ کیا
عبادت میں سستی,
ہاں گناہ کی نحوست ہے, عبادت کی سستی ہو جاتی. پتہ ہے فجر کی نماز فرض ہے, مسلمان پہ فرض ہوتی ہے, لیکن سستی ہے, اٹھے نہیں جاتا. اگر آپ کے اوپر ہاتھی گر جائے آپ اٹھ جائیں گے اس کے نیچے سے؟ تو اسی طرح گناہ کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے جو آدمی کے روح پر آتا ہے, اس بوجھ کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتا عبادت کے لیے. دیوار گر جائے کسی کے اوپر, نیچے سے نہیں اٹھ سکتا. ایسے گناہ کا بھی ایک بوجھ ہوتا ہے جو آدمی کے روح پہ پڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے نیکی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو گناہ کی نحوست اور سزا سے عبادت میں سستی ہوتی ہے. دوسری
روزی میں تنگی,
روزی میں تنگی,
اور لذت میں کمی,
مزہ نہیں ہے زندگی کا. یہ تو ہر نوجوان کے ساتھ یار, مزہ نہیں ہے یار, مزہ نہیں ہے. آپ یقین جانے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, حالانکہ قورمے کھاتے ہیں, بریانیاں کھاتے ہیں, زردے کھاتے ہیں, پیزے کھاتے ہیں, لیکن چہرے مرجھائے ہوئے ہیں, مزہ نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, بوریت ہے زندگی میں, بوریت. اور ہوگا جب گناہ ہوں گے تو ہوگا, گناہ ہوگا تو ہوگا.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, کبھی سخت لہجے سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے, مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر, اس سے عمر میں اضافہ ہوگا.
سبحان اللہ. اب وضو اچھے طریقے سے کرنا, اس کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ عمر کس سے بڑی, ایکسرسائز اچھی ہو, اپنی غذا مینٹین کرے, چیک اپ کے لیے اچھا ڈاکٹر رکھے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا جس سے عمر بڑھتی ہے, ایکسرسائز اچھی ہو, اپنی غذا مینٹین رکھے, ڈاکٹر سے ہمیشہ رابطے میں رہے. اور سچے نبی کیا کہہ رہے ہیں, وضو اچھا کرے گا تو عمر اچھی ہو. تو نبی کی بات سچی ہے, اس لیے کہ عمر کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے. اور وضو کا حکم کہاں سے آیا ہے؟ ہمارے دین میں. اور نبی کو کون بتاتا ہے؟ اللہ. نبی کون بتاتا ہے؟ اللہ. تو اللہ جانتے ہیں نا کہ میں نے عمر کس واسطے سے بڑھانی ہے. اچھا وضو کرنے سے عمر اچھی ہوتی ہے.
عمر میں اضافہ ہوگا اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے.
اچھا وضو کرو گے, فرشتے بیٹھے تیری حفاظت کریں گے.
اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر, اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
کبھی کبھی نفل نماز گھر میں بھی پڑھنی چاہیے, نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھنی چاہیے کبھی کبھی, ٹھیک ہے نا, تاکہ گھر کے اندر بھی عبادت کا ماحول ہو. فرض نہیں, فرض نہیں, فرض نماز مسجد میں. عورتیں گھر میں پڑھیں افضل ہے ان کے لیے, مرد مسجد میں پڑھیں. لیکن اب عورتیں مسجد میں پڑھنا ان کو شوق ہے, مردوں کو گھر میں پڑھنے کا شوق ہے. ہاں الٹی گنگا بہتی ہے نا, الٹی گنگا بہتی, ٹھیک ہے نا. یہ سلوار ٹخنوں سے اسے کہو اوپر کرو, یہ نہیں کرے گا, یہ نیچے کرے گا. اس کو کہو نیچے کرو, وہ اوپر کر دے گی. مرد سے کہو سلوار اوپر کر لے, نہیں کرے گا. اس سے کہو نیچے کر لو, اوپر کر لے گی. الٹا ہی چلتا ہے. اس کی سلوار اوپر ہوگی, اس کے نیچے ہوگی. فیشن ہے نا, فیشن. پہلے جو ہے وہ پینٹ پھٹی ہوئی نہیں پہنتے تھے, اب یہاں سے پھٹی ہوئی پہنتے ہیں. سبحان اللہ. میں اسے, میں ایک ساتھی گیا فیکٹری, اس نے لگائی میں دے گیا. میں نے کہا یہ فیکٹری, یہ وہ مشین ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھ کی, مجھے بتا رہا تھا. کہا یہ وہ مشین ہے جس سے پینٹ پھاڑی جاتی ہے. میں نے کہا واہ واہ. میں نے کہا کچھ بتا رہا, اس پینٹ کو مزدور کو بھی 6-7 دن پہنا دیا اگر وہ خود پر پھٹ جائے گی. عجیب ہے نا, عقلوں پہ پردے. انہوں نے اپنے آپ سے ہمیں اتنا مرعوب کر دیا, ہم ان کے ہر حرکتوں سے اتنے مرعوب ہیں. وہ الٹے لٹک جائے نا, ہم کہتے ہیں عزت اسی میں. وہ چٹیاں بھی پہن لیں نا, ہم کہتے ہیں عزت اسی میں. چونکہ انہوں نے کیا نا یہ. سچے نبی نے کہا سلوار ٹخنے سے اونچا کرو, نہیں سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا ٹخنے خالی کر دو, کر لیے. اتنے اتنے چڈی پہن کے آئے گی صبح صبح. یہ ہے مغرب سے مرعوبیت, ذہنی غلامی. کاش کہ ہم اپنے نبی کے غلام بنتے تو ہمیں اپنے نبی کے طور طریقے اچھے ہوتے ہیں. ہم ذہنی طور پہ مغرب کے غلام بن گئے تو ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. حالانکہ وہ اتنے اندھیرے کے لوگ ہیں, اتنے گندے لوگ ہیں, وہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے, وہ دنیا کو کیا روشنی دیں گے. لیکن مرعوبیت ایسی ہے, ان کی ہر چیز اچھی لگتی ہے.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر, اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی.
سلام کیا کرے گھر پہ, نہیں کرتے. السلام علیکم, کتنا پیارا جملہ ہے ہمارے اسلام میں. سبحان اللہ, دعا ہے اللہ آپ کو سلامتی دے سارے گھر والوں کو. السلام علیکم, کتنا شاندار. ہم سکھاتے ہیں بیٹے گڈ مارننگ بولا, گڈ مارننگ بولا, گڈ مارننگ. ہم یہ سکھا رہے ہوتے. آپ جو بے پاپا سلام, پاپا ہے یہ کہہ رہے. ابھی السلام علیکم کہو یار.
ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے، ایسے ہی طاعات اور عبادات دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد تو میری عبادت کے لیے فراغت کے اوقات نکال لے، میں تیرے سینے کو غنا اور بے فکری سے پر کر دوں.
سبحان اللہ، اللہ نے کہا ہے، نبی نے بتایا، اللہ نے کہا ہے، نبی نے بتایا. اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، تفرغ لعبادتی ام لو صدرک غنن، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا. وَأَسُدَّ فقرك، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا. وَإِلَّمْ تَفَرْ، اور اگر تیرے پاس میری عبادت کا وقت نہیں ہے، تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے بائک نہیں تھی، پہلے کار نہیں تھی، پہلے گاڑی نہیں تھی، پہلے موبائل نہیں تھا، پہلے ٹیلیفون نہیں تھا، رابطے نہیں تھے، سفر بہت مشکل ہوتا تھا. اب یہ سب چیزیں ہو گئی، ہونا کیا چاہیے؟ آدمی فارغ ہو. جو پہلے مہینوں میں کام ہوتا اب ایک دن میں ہو جاتا ہے. رابطے آسان، ملاقات آسان، پہنچنا آسان، سفر آسان. لیکن بتائیے، پہلے مشغولیت زیادہ، آج زیادہ ہے، اتنا مصروف ہے انسان. زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی نہیں ختم کروں گا.
صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد وارد ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں سورج نکلا رہے.
سبحان اللہ، رحمت کی بارش کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ سو رہے اور اللہ آسمان سے بارش بھیج رہا ہے تاکہ زندگی میں کہیں رکاوٹ نہ ہو، اور صبح سورج نکل رہا ہے، اب اپنے کام پہ چلے جاؤ. یہ رحمت کی بارش، کہ زمین کی ساری ضرورت بارش سے پوری ہو گئی، اس کو سارا پانی مل گیا، سیراب ہو گیا، موسم بدل گیا، سب چیزیں ہو گئی، لیکن زندگی میں کوئی رکاوٹ رہی ہے، اور دن کو سورج نکل گیا اپنی زندگی کی مشغولیت میں. ٹھیک ہے، یہ ہے جب فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت، زمین آسمان کا نظام پھر ان کے حق میں ہو جاتا ہے. اور اللہ کی نافرمانی کرتے زمین آسمان کا نظام انسان کے مخالف ہو جاتا ہے. جب بارش نہیں ضرورت تو ہو جا رہی ہوتی، اور ہوتی بھی تو ایسی ہے کہ بس.
اور بجلی کی آواز بھی ان کے کان میں نہ پڑے تاکہ ان کو ذرا بھی خوف و ہراس نہ ہو. لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال کے دن اور رات کا نظم تو درکنار، جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی جا رہی ہے،
یا تو بارش ہوتی نہیں،
اور جہاں ہوتی ہے سیلاب کی صورت میں بسا اوقات ہوتی ہیں. احیاء میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ تین دن تک استسقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے.
ساتھیوں کو، جو ساتھی دائیں بائیں سو رہے ہیں ان کو اٹھاتے رہے. نیند آ رہی ہے مجھے اندازہ ہے، رات کو بھی ماشاءاللہ عبادت کی ہے، دن کو بھی صبح بھی جلدی اٹھ گئے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ ساتھیوں کو اٹھاتے رہے انشاءاللہ. جی،
نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی. تیسرے دن وہی آئی کہ اس جماعت میں ایک شخص چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تم لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اس کا علم ہو جائے تاکہ اس کو مجمع سے علیحدہ کر دیا جائے. ارشاد خداوندی ہوا کہ میں تمہیں چغلی سے منع کروں، خود اس شخص کی چغلی لگا کھاؤں، اس لیے تعین نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما کر توبہ استغفار کی تلقین فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ چغل خوری سے سب سے توبہ کرائی. فوراً بارش شروع ہو گئی. حضرت سفیان سوری،
یعنی رحمت کی بارشیں آدمی کی گناہوں کی وجہ سے آسمانوں پہ رک جاتی.
حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں 7 سال تک ایسا قحط پڑا کہ کچرا دان پر سے مردار اٹھا کر لوگوں نے کھائے، اور آدمیوں کے کھانے کی نوبت پہنچ گئی.
دیکھو، اللہ یہ بارش روک دے کیا ہوا، سارا نظام بارش سے، پانی سے چلتا ہے، سارا نظام پانی سے، کیا کرو گے.
لوگ پریشان حال جنگلوں اور پہاڑوں پر روزانہ دعاؤں اور استسقاء کی نمازوں کے لیے نکلتے تھے. حق تعالی شانوں نے اس زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری زبانیں دعائیں کرتے کرتے کتنی ہی خشک ہو جائیں اور آسمانوں تک ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں. اس وقت میں کسی رونے والے پر بھی رحم نہیں کروں گا جب تک کہ آپس کے مظالم دور نہ کیے جائیں.
جب آپس میں ایک دوسرے کا زیادتی کریں گے, ظلم کریں گے, ایک دوسرے کے حق پامال کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو پھر قحط کے احوال ہوتے.
الغرض سینکڑوں روایت ہیں جن میں صاف طور سے اعمال حسنہ پر دارین کی فلاح اور اعمال سیاح پر دونوں جہانوں کے نقصانات تفصیل سے بتا دیے گئے ہیں. ان روایت کا نہ احسام اس سے ممکن ہے نہ مقصود ہے. غرض ان مثالوں کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سچے ہیں تو پھر ہم لوگوں کا اپنے اوپر کتنا واضح ظلم ہے کہ ہم خود اپنے افعال سے مہلکات میں پڑتے ہیں. نقصان دہ
یعنی اگر نبی سچے ہیں, ہمارا ایمان ہے, یقین ہے, پھر جن اعمال سے ہلاکت ہے ہم ان کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ اپنے اوپر خود ہلاکت لے کے آ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کما رہے ہیں, پھر دوسرے پہ کیا باتیں کرنی. ٹھیک ہے, ایک آدمی کو پیچس لگی ہوئی ہے اور شور بھی کر رہا ہے, پیچس لگی ہوئی اور دوائی بھی کیا کھا رہا ہے جس سے اور پیچس بڑھ جائے, جس سے پیٹ اور جاری ہو جائے, اور شور بھی کر رہا نہیں, پیٹ خراب ہے, پیٹ خراب ہے, پیٹ خراب.
ہم انگریزوں کے مظالم کا رونا ہر وقت روتے ہیں اور آنے والی حکومت کے خطرات سے اور بھی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہم کو متنبہ نہیں فرمایا؟ کیا حکومتوں کے اسباب اور اعمال کو واضح الفاظ میں نہیں بتا دیا گیا؟ حضور روحی فدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یا تعلیم و تنبیہ میں کسی قسم کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں, جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے. اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں.
جب ہمارے اپنی نجی زندگی میں ایک دوسرے پر زیادتی ہوتی ہے, ساس بہو پہ زیادتی کر رہی ہوتی ہے, بیٹا باپ پہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے, بہن بھائی پہ زیادتی کر رہا ہوتے ہیں, نجی زندگی میں ہم ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہے ہیں, پھر بازار میں جائیے آپ, کیا حال ہوتا ہے, قرضہ دیا واپس نہیں دیا, لین دین کیا غلط کیا, سودے کیے غلط کیے, وعدہ کیا پورا نہیں کیا, جب ہم اپنی نجی زندگی میں یہ حال کریں گے تو پھر اوپر بھی تو ظالم ہی آئیں گے, وہ کیوں فرشتے آئیں گے. جب ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں ظالم بنے ہوئے تو پھر ہم پہ ظالم ہی مسلط ہوں گے نا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں, بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں, اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصے اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں.
وہ تو ایک ظالم بادشاہ تو ایک عذاب کی شکل ہوتی ہے جو قوم کے بدعمالیوں پر ان کے اوپر مسلط ہوتی ہے,
جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں. اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدعائیں کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو اور میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں. مالک ابن مغول کہتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں یہی الفاظ پڑھا ہے. دعائیں معصورم ہیں. اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا. اے اللہ, ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں. صاحب جلالین وغیرہ نے یہی تفسیر اختیار کی ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں, اور احمد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھ سے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا, لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ زمین والوں پہ راضی ہیں؟ کوئی نشانی کہ اللہ واقعی زمین والوں پہ راضی ہے؟ کیا نشانی؟ تو نشانیاں تین بتائی. ہاں,
ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں.
ایک, جب ضرورت ہوتی ہے کھیتی میں بارش کی اس وقت بارشیں ہوتی ہیں, ایک نشانی یہ اللہ راضی ہے زمین والوں سے. دوسری,
کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں.
جب کٹائی کا وقت ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی, اس لیے کہ اس وقت سونے کے بوند بھی اچھی نہیں لگتی کاشتکار.
ان کے انتظامی امور حلیم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں.
ان کے قومی ذمہ داریاں حلیم لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں. یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ اللہ زمین والوں سے راضی ہے.
ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا
اور ان کی دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے.
انہیں پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے؟
اللہ کریم زمین والوں سے ناراض کب ہوتا ہے؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟
ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں.
اور سید احمقوں کے ہاتھ میں جو ہے ان کی قومی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر شاخ بھی الو بیٹھے, نہ جانے انجام میں گسنان کیا ہوگا. ایسے ہی ہوتا.
اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو, ورنہ اللہ جل جلالہ بدترین لوگوں کو تمہارا حاکم بنا دیں گے, پھر تمہارے بہترین لوگ بھی دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوں گی. جن لوگوں کو یہ اشکال دامنگیر رہتا ہے کہ بزرگ دعا کیوں نہیں کرتے یا ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, وہ اس پر بھی غور کر لیا کریں کہ وہ خود نیک کاموں کا کتنا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے کتنا روکتے ہیں, اور یہ چیزیں جب چھوٹ گئیں تو دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بے محل ہے. ایک حدیث میں وارد ہے, جب اللہ جل شانہ کسی قوم کی بہبود کا ارادہ فرماتے ہیں تو حلیم لوگوں کو حاکم بناتے ہیں کہ غصے میں بے قابو نہ ہو جائیں, اور علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں کہ علم کی روشنی میں حق کے موافق فیصلہ کریں, اور مال سخی لوگوں کے قبضے میں کر دیتے ہیں کہ
جب اللہ رب العزت کسی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں تو حلیم لوگوں کے پاس قومی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, علماء ان کے درمیان فیصلے کرتے ہیں, سخیوں کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے.
کہ ہر شخص کو اس کی سخاوت سے نفع حاصل ہو, اور جب کسی قوم کی بدعمالی کی وجہ سے برائی بد نظر ہوتی ہے تو بے وقوفوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے, جاہلوں کے ہاتھ میں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں,
جاہلوں کے ہاتھ میں فیصلے ہوتے ہیں,
اور مال بخیلوں کو دے دیا جاتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ جب کسی جماعت پر اللہ جل شانہ کا غصہ ہوتا ہے اور آخری عذاب مثلا دھس جانا یا صورتوں کا مسخ ہو جانا نازل نہیں ہوتا تو نرخ میں گرانی کر دیتے ہیں.
مہنگائی, ٹھیک ہے نا, پیٹرول مہنگا ہو گیا.
اور بارش کو روک لیتے ہیں اور بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل,
یعنی اللہ کے سچے نبی نے سارے احوال بتا دیے کہ ان حالات کے پیچھے تمہارے اعمال ہیں. یہ تو حالات تو اس کا نتیجہ ہیں.
ایک حدیث میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ذریعے جو مغضوب ہیں, یعنی ان پر میرا غضب ہے, دوسرے مغضوبوں سے انتقام لیتا ہوں.
انسانوں کو انسانوں پر اللہ مسلط کر کے عذاب دیتا ہے,
پھر سب کو جہنم میں ڈال دیتا ہوں. اسی لیے ایک حدیث میں وارد ہے, لا تسب الائمۃ وادعوا اللہ لہم بالصلاح فان صلاحہم لکم صلاح. ارشاد ہے کہ حکام کو گالیاں نہ دو بلکہ ان کے لیے نیک ہونے کی دعا کرو کہ ان کے اچھا ہونے میں تمہاری بھلائی مضمر ہے, یعنی گالیاں دینے سے ان کی درستی ہونے سے رہی. دوسری حدیث میں وارد ہے, لا تشغلوا قلوبکم بسب الملوک ولکن تقربوا الی اللہ بالدعاء لہم. اپنے قلوب کو سلاطین اور بادشاہوں کو گالیاں دینے میں مشغول نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف قرب حاصل کرو اور متوجہ ہو کر ان کے لیے دعائیں خیر کرو کہ حق تعالی شانہ ان کے دلوں کو تمہارے اوپر مہربان کر دیں.
چلو بھائی ماشاءاللہ. کون کون ساتھی آرام کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. اچھا آرام کرنے والے کم ہیں. ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کرے نا. ٹھیک ہے, باقی اعمال میں کون کون ہوگا ساتھی؟ آرام کرو بھائی, کون سے اعمال, گپ شپ تو نہیں ہوگی گئی؟ ٹھیک ہے نا بیٹے, بیٹے یا تو آرام کر لو یا پھر اعمال کر لو, ٹھیک ہے نا, یا آرام کر لو یا پھر اعمال کر لو, ٹھیک ہے بیٹے, گپ شپ نہیں. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ, نہیں تو پھر میں بیٹھا رہوں گا دو گھنٹے تک. ٹھیک ہے نا,
ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا,
یا آرام کر لیں یا آرام. ٹھیک ہے, انشاءاللہ,
ٹھیک ہے, انشاءاللہ,
چلو انشاءاللہ, سبحانک اللہ.